رزقِ حلال دے مجھے اے میرے کبریا، دیتا ہوں تجھ کو آستا تیرے حبیب کا، دیتا ہوں تجھ کو آستا تیرے حبیب کا۔
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ احکام تجارت کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہیں۔ دارالافتاء اہل سنت کے مفتی محمد علی اصغر عطاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، جو آپ کے سوالات کے جوابات دیں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم سلسلے میں آگے بڑھیں، درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، جو شخص روزانہ 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ عزوجل اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، ویڈیو سوال شامل کریں گے، پھر مفتی صاحب کی طرف چلیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
میرا نام محمد آصف ہے، میرا نگینوں کا کاروبار ہے۔ تو میرا مفتی صاحب سے ایک سوال ہے کہ زیورات میں جو نگینے لگتے ہیں، مثال کے طور پہ زرکن، ایک ہی سائز کے اور دیکھنے میں ایک ہی طرح کے ہوتے ہیں، لیکن ان کے وزن میں فرق ہوتا ہے۔ مثلا 100 نگینے 1 گرام کے بھی ہوتے ہیں اور 1.5 گرام کے بھی ہوتے ہیں۔ اب اگر بھاری والے لگائے جائیں اور ہلکے والے بتائے جائیں تو کیا حکم، جبکہ سونے کے وزن میں تلتے ہیں؟
ٹھیک ہے، آصف آپ کے سوال کا جواب لیتے ہیں۔ مفتی صاحب، ایک بہت ہی منفرد سوال ہے، ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کے لیے شاید یہ صورتحال نہیں ہو، آپ اس پہ کیا ارشاد فرمائیں؟
الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے ہاں عصر حاضر میں یہی رائج ہے کہ سونا جب اس کے زیورات بنا کر دیے جاتے ہیں تو نگینوں کو سونے کے ساتھ تولا جاتا ہے، جو نگینے جڑے ہوتے ہیں
جی۔
اب ان کا سوال یہ ہے کہ اس کے پاس چوائس تھی، وہ کم وزن والے نگینے لگا سکتا تھا
جی،
ان کی خوبصورتی میں، ان کے دکھنے میں، ان کے سائز میں کوئی فرق نہیں تھا، لیکن اسے جان بوجھ کر بھاری نگینے لگائے تاکہ سونے میں کچھ کمی ہو سکے۔ اب جب صورتحال ایسی ہے کہ کسی سودے کے اندر 2 سے 3 پہلو موجود ہیں، مثال کے طور پر اس میں کم وزن کے نگینے بھی لگ سکتے ہیں اسی سائز میں اور زیادہ وزن کے بھی لگ سکتے ہیں،
ٹھیک،
تو ایسے موقع پر گاہک اور دکاندار کی ذمہ داری ہے کہ میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ذریعے طے کریں کہ کس قسم کے نگینے لگائے جائیں گے۔ گاہک کو بعض اوقات پتا ہی نہیں ہوتا، اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، اس کو نہیں پتا ہوتا
جی،
لیکن بہرحال اس کا ایک جو حق ہے اس میں کمی ضرور آ رہی ہوتی ہے
جی،
کہ اگر نگینے بھاری ہوں گے تو سونا جو ہے وہ کم ملے گا، نقصان ہے اس کے لیے۔ کل جب یہ سونا بیچنے جائے گا تو نگینے کے ساتھ تھوڑی بکے گا،
نگینے نکال کے،
مطلب اس میں معمول یہ ہے اور عرف یہ ہے کہ نگینے اکھاڑے جاتے ہیں اور پھر جو ہے وہ سونا صرف سونا بکتا ہے
جی۔
تو بہرحال اس کے حق میں تو اثر انداز ہو رہا ہے یہ معاملہ،
ٹھیک ہے،
تو طے کریں گے یہ دونوں، اور طے کر لیا اور پھر بھی اس نے جو ہے وہ ہلکے کے بجائے بھاری والے لگائیں، یہ تو دھوکہ اور خیانت ہے، نو ڈاؤٹ۔
اچھا مفتی صاحب، یہ جو سوال آیا تو اس کی ایک وجہ جو بنی وہ مارکیٹ کمپٹیشن ہے، مارکیٹ میں کمپٹیشن ہوتا ہے اور عموماً دکانداروں کی یہ طبیعت اور عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنی چیزوں کو اچھا بتاتے ہیں، اور پڑوسی کی یا دیگر افراد کی جو چیزیں ہوتی ہیں دیگر مارکیٹ میں جو دیگر دکاندار بیٹھے ہوتے ہیں بسا اوقات ان کی چیزوں کو خواہ مخواہ برا بتاتے ہیں. تو یہ جو سوال ہے اس کا بھی ایک پس منظر یہ بنتا ہے کہ جب کسٹمر آتا ہے تو دکاندار یوں کہتا ہے کہ ہم نے تو یہ جو ہے نا ہم جو اس ریٹ پہ دے رہے ہیں تو کیونکہ ہم نے اس میں ہلکے وزن کے نگینے لگائے ہوئے ہیں, فلاں اگر سستا دے رہا ہے تو اس لیے کہ اس نے نگینے بھاری لگائے ہوئے ہیں, اس کی بیس یہ بنتی ہے. تو اگر یہ کسٹمر سے بیان ہی نہ کیا جائے کہ ہلکے یا بھاری ہیں تو
نہیں, بیان تو کرنا چاہیے. دیکھیں میں نے تو اسی کی تاکید بیان کی ہے کہ جو صورت حال ہے جو حقیقت ہے وہ بیان کرنی چاہیے,
ٹھیک ہے.
یہ نہیں کہ نگینے بھاری لگائے ہیں,
ٹھیک ہے,
اور پھر بھی اس پر بھرم ڈالنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم نے تو اس میں ہلکے لگائے ہیں,
جی,
تو یہ تو نرا دھوکہ ہے.
ٹھیک, تو اس کی وضاحت کرنی پڑے گی آصف بھائی, کسٹمر کو بتانا پڑے گا کہ آپ نے ہلکے لگائے یا بھاری لگائے, اور میوچل انڈرسٹینڈنگ کے بعد جو بھی طے ہو پھر وہ درست ہے.
جس طرح کے لگانے ہیں جب بارگیننگ ہو رہی ہے اس کو دکھا دیں,
ٹھیک
ہے, ہم یہ نگینے لگائیں گے آپ دیکھ لیں.
ٹھیک, انشاءاللہ عزوجل ایک اور ویڈیو سوال شامل کریں گے انشاءاللہ.
میرا نام محمد سرور ہے اور میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے جواہرات ہیں, جواہرات ہم بینک میں رکھوا کر اس کی قیمت کے بدلے لون لے سکتے ہیں کچھ عرصے کے لیے؟
اس کو رکھوا کر لون لینے کی نہیں ہے
جی,
اصل بات یہ ہے کہ بینک بغیر سود کے لون نہیں دیتا,
ٹھیک ہے,
اور کوئی چیز رکھوا کر پھر قرضہ لینا یہ رہن کی صورت ہے, اور رہن میں یہ ہوتا ہے کہ رہن کے مقاصد یہ ہیں کہ کوئی شخص قرضہ لے کر بھاگ نہ جائے,
ٹھیک,
ان مقاصد کی وجہ سے جو ہے وہ رہن رکھا جاتا ہے, اور وہ کوئی مہنگی چیز رکھی جاتی ہے. عام طور پر سونا جو ہے وہ بڑا رائج العمل ایک طریقہ رہا ہے, تو رہن رکھنا تو جائز ہے,
ٹھیک ہے,
رہن رکھوانا بھی جائز ہے, رہن کے اپنے اصول و ضوابط ہیں. فقہ اسلامی میں رہن کا جو ہے ایک پورا ایک چیپٹر اور باب موجود ہے,
ٹھیک,
لیکن رہن کا مقصد ہے کہ جس نے قرضہ لیا ہے وہ فرار نہ ہو جائے,
ٹھیک.
اب اصل تو یہ ڈیلنگ ہے قرضے کی,
صحیح,
تو جب قرضہ لیا ہے تو اب یہ ضروری ہے کہ وہ قرضہ بغیر کسی نفع کے دیا ہو, اس پر کوئی سود نہ وصول کیا جائے, منافع وصول نہ کیے جائیں, زیادتی وصول نہ کی جائے, ورنہ ایک سودی معاملہ ہو جائے گا.
ٹھیک, جزاک اللہ خیر. دو ہمارے پاس کال ہیں مفتی صاحب, پہلے وہ شامل کر لیتے ہیں پھر انشاءاللہ ویڈیو سوال بھی شامل کریں گے. پہلے ہمیں کال دے دیجیے گا.
سردار آباد فیصلہ آباد سے بول رہا ہوں, قاری حق نواز. حکام تجارت میں میرا یہ سوال ہے کہ ہمارا ایک بھائی ہے وہ جانوروں کا وپار کرتا ہے, اور جانور ایک آدمی اسے چھڑا کر دیتا ہے, اس میں ایک ماہ کا کارا بنتا ہے, ڈیٹ بنتی ہے 15 دن کی بنتی ہے, وہ 2000 روپیہ فی جانور کا وصول کرتا ہے, کیا بتائیں یہ سود ہے یا نہیں ہے؟ فیس کا 2000 روپیہ وہ لیتا ہے, چھڑا کے دیتا ہے, اور اس میں 30 دن کا مطلب کہ ڈیٹ بنتی ہے یا 15 دن کی ڈیٹ بنتی ہے, وہ دینے والے کو بھی پتا ہوتا ہے کہ اس نے 2000 یہ لینا ہے, اور لینے والے کو بھی پتا ہے یہ 2000 لے گا. اعلانیہ طور پر فی جانور کا 2000 روپیہ لیتا ہے, اپنی ضمانت دیتا ہے, کیا یہ اس آدمی کے لیے سود ہے یا نہیں؟
ٹھیک ہے جی, آپ کے سوال کا جواب جی, انہوں نے صورت یہ بیان کی کہ جانور دونوں لینے والے اور دینے والے الگ الگ ہیں, لیکن یہ شخص ضمانتی بنتا ہے کہ ایک مہینے کے بعد تمہیں یہ خریدنے والا پیمنٹ کر دے گا, تو اس ضمانتی بننے کے 2000 روپے لیتا ہے, میں یہ سمجھ سکوں اس کال سے. ایک اور کال دے دیجیے گا.
میں عبدالصمد خیر جان سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ حضرت ایک چیز مارکیٹ میں شارٹ ہو جاتی ہے, ہمیں ایسے لگتا ہے کہ وہ مہنگی ہو رہی ہے یا مہنگی ہو جائے گی, کیا ہم اسے اس قیمت سے شارٹ ہونے کی وجہ سے تھوڑا سا اوپر بیچ سکتے ہیں 10 روپے یا 5 روپے؟
ٹھیک ہے جی, آپ کے سوال کا بھی جواب دیتے ہیں جی مفتی صاحب. یہ دونوں کال
صرف ضمانتی بننے کے تو پیسے نہیں لیے جا سکتے,
ٹھیک ہے,
پیسے لینے کے مطلب اجرت لینے کے اسباب ہیں,
ٹھیک,
صورتیں ہیں, یہاں اس نے کوئی کام نہیں کیا,
صحیح.
ہاں یہ ہوتا ہے کہ اس نے سودا کروایا ہوتا ہے, اور جو ایک بروکر یا جو دلال ہوتا ہے اس کے اجرت لینے کی جو شرائط ہیں, کام کرنا, صرف اشارہ نہ کرنا, دلالت نہ کرنا, وہ پائی جاتی ہیں تو اجرت کی گنجائش تھی,
ٹھیک,
یہاں تو اجرت نہیں بنتی اس کی.
ٹھیک ہے, یہ جو جانور چھڑا کے دیتے ہیں اپنی ضمانت پہ, اس پہ اجرت یہ نہیں لے سکتے اس انداز پہ. جو
چھڑانا کا کیا مفہوم,
چھڑانے سے مراد ہے بکواتے ہیں,
بکوانا
جی.
اچھا,
تو تو یہ اجرت نہیں لے سکتے جی. اس سوال کی.
دوسرا سوال جو تھا وہ مہنگا بیچنے کے تعلق سے جی. تھا. دیکھیے ایک تو یہ ہے کہ ایک چیز مارکیٹ میں ایسی شارٹ ہو گئی ہے کہ قحط کا عالم ہے.
ٹھیک ہے,
پھر تو مہنگا بیچنے کی ہرگز اجازت نہیں ہوتی.
صحیح.
اور ظلم قرار دیا گیا ہے اس مراحل پر. ایک مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ چلتا رہتا ہے.
ٹھیک.
مطلب مارکیٹ نام ہی اتار چڑھاؤ کا ہے, تو اس کے اندر اگر کوئی شخص کسی موقع پر مہنگا بیچتا ہے, کسی موقع پر سستا بیچتا ہے اور قحط کی صورتحال بھی نہیں ہے, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور کاروبار نام اسی چیز کا ہے.
ٹھیک.
ایسا ٹائم بھی آتا ہے کہ انسان جو ہے وہ جتنے میں خریدی نہیں ہوتی اس سے بھی سستے میں بیچنی پڑ جاتی ہے, اسے
قیمت خرید سے بھی سستی بیچ دیتا ہے. ٹھیک. ایک ویڈیو سوال ہمیں دیجیے گا, پھر انشاءاللہ اس کا جواب دیتے ہیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا نام عبد الرحیم اتاری ہے. مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ چونکہ نگینے جو ہے وہ کافی قیمتی ہوتے ہیں, بلکہ یہاں تک کہ سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہوتے ہیں, تو معلوم یہ کرنا تھا کہ ان پر زکوٰۃ کا کیا حکم ہے. جواب عطا فرما دیجیے.
ٹھیک ہے جی. جواہرات پہ زکوٰۃ کا کیا حکم ہے؟
سونے اور چاندی کا جو حکم ہے وہ قدرے مختلف ہے.
ٹھیک.
یعنی سونے کے اوپر تو یہ ہے کہ ہر صورت میں زکوٰۃ ہونی ہے, سونے پر, چاندی پر, کرنسی پر. لیکن جو نگینے ہیں یا ہیرے ہیں, ڈائمنڈ ہو گئے یا جواہرات ہیں, یہ سونے کی طرح تو نہیں ہے. سونے یا چاندی یا کرنسی کی طرح تو نہیں ہے. ان کی دو صورتحال ہیں.
ٹھیک.
اگر تو کسی نے بیچنے کے لیے خریدے ہیں.
ٹھیک.
یعنی خریدتے وقت بیچنے کی نیت تھی.
صحیح.
جیسا کہ دکاندار.
ٹھیک.
اسی لیے ان چیزوں کو لیتا ہے کہ وہ اسے بیچتا ہے آگے.
ٹھیک.
تب تو یہ مال تجارت ہو گئے.
ٹھیک.
اور مال تجارت ہونے کی بنیاد پر ان پر زکوٰۃ بنے گی, جو ان کی شرائط پائے جائیں گی نصاب کا سال پورا ہونے پر اور جو بھی شرائط ہے.
ٹھیک.
اور دوسرا یہ ہے کہ کسی نے استعمال کے لیے لیے.
ٹھیک.
یا کسی نے جو ہے وہ خریدتے وقت بیچنے کی نیت نہیں کی.
ٹھیک.
بعد میں ہو گئی تب بھی زکوٰۃ نہیں ہے. خریدتے وقت بیچنے کی نیت تھی, بعد میں رکھنے کی ہو گئی, تب بھی زکوٰۃ نہیں ہے. تو جو مال تجارت کے احکام ہیں زکوٰۃ کے تعلق سے, وہی احکام نگینے کے ہوں گے.
مطلب یہ
اگر مال تجارت میں شامل ہوا تو زکوٰۃ بنے گی, ورنہ نہیں بنے گی.
سمجھتے ہو, یہ سوال کر رہے تھے جیسے ایک تعداد ہوتی ہے جو یہی سوچتی ہے کہ اتنے مہنگے ہوتے ہیں, اور واقعی میں صحیح فرما دیتے کہ بسا اوقات یہ سونے چاندی کے جو ریٹس ہوتے ہیں اس سے بہت زیادہ مہنگے ہوتے ہیں. تو پھر ویسے ہی مطلب وہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ یہ آخر یہ کیا وجہ ہے کہ یہ لاکھوں روپے کے ہوں, کروڑوں روپے کے ہوں, ان پہ زکوٰۃ نہیں ہے. یعنی اگر نگینے کروڑوں روپے کے ہیں کسی کے پاس اپنے استعمال کے لیے رکھے ہوئے اس نے, تو اس پہ اس اصول کے تحت زکوٰۃ نہیں ہے. لیکن سونا لاکھ دو لاکھ روپے کا ہو, تین لاکھ روپے کا, پانچ لاکھ روپے کا ہو, تو اس پہ زکوٰۃ ہوتی ہے. تو اس کی کوئی حکمت یا کوئی وجہ اگر
فتاوا اہل سنت احکام زکوٰۃ
جی
ایک جلد شائع ہوئی ہے اس کی
جی
400 کے قریب زکوٰۃ کے جو فتاوی اس میں موجود ہیں.
ٹھیک.
تو اس میں ایک تفصیلی فتویٰ ہے, اس کا موضوع ہے کہ سونا چاندی وغیرہ جو یہ اموال ہیں اس کے اندر اصل چیز ہے نمو.
نمو
یہ وہ چیزیں ہیں جو گروتھ ہوتی ہے ان کے اندر.
ٹھیک.
تو ان چیزوں کے اندر زکوٰۃ کیوں ضروری قرار دی گئی ہے ہر صورت میں؟ اور جو اس کے علاوہ چیزیں ہیں اگر وہ مال تجارت بنیں گی تو زکوٰۃ ہوگی ورنہ نہیں ہوگی؟
جی.
یہ فرق کیوں کیا گیا ہے؟
جی.
تو اس کے تعلق سے بڑا ہی تفصیلی فتویٰ اس میں موجود ہے.
جی.
تو اس سے مطالعہ کیا جا سکتا ہے.
ٹھیک.
اب یہ ایک ڈفرینٹ موضوع ہے.
ٹھیک ہے, انشاءاللہ. مزید ہمیں ویڈیو سوال دے دیجیے گا.
میرا نام شرافت علی خان ہے. مفتی صاحب, میں جواہرات کا کام کرتا ہوں اور میرے پاس یہ رف خام مال آتا ہے جسے میں تراش کر کے زیورات میں بھی اتارتا ہوں اور فری سائز کے اندر بھی تیار کرتا ہوں. میرا سوال یہ مفتی صاحب کہ جب ہمارے پاس یہ خام مال آتا ہے تو ہم اس کی مزدوری جو ہے گرام میں لیتے ہیں یا کیرٹ میں لیتے ہیں؟ اب جب ہم سے یہ پارٹی پوچھتی ہے کہ اس کے اندر سے کتنا مال نکلے گا, تو مفتی صاحب ہم ایک آئیڈیا ہی دے سکتے ہیں. مثال کے طور کے اوپر ایک رف ہے، ہم دیکھ رہے ہیں جس کی ریکوری کبھی 25% آتی ہے، کبھی 40% آتی ہے، کبھی 35% آتی ہے، تو کیا آیا کہ یہ معاملہ درست ہے؟ مفتی صاحب ایک سوال ہو رہا ہے میرا کہ یہ رف آتی ہے میرے پاس، اب میں اسے بناتا ہوں، بنانے میں تراشنے میں یہ ٹوٹ جاتی ہے، تو اس میں میرا قصور بھی نہیں ہے، اب وہ ٹوٹ جاتی ہے تو یہ بتا دیجئے گا کہ اس کا ہرجانہ جو ہے میری طرف آئے گا یا مالک کی طرف آئے گا؟
ٹھیک ہے جی، یہ کارخانے میں بیٹھے ہوئے ہیں اسی لیے اندھیرا وغیرہ ہے، تو مفتی صاحب یہ خام مال آتا ہے ان کے پاس اور یہ اسے رف کہتے ہیں،
دیکھنے میں تو یہ ایک کالا پتھر نظر آ رہا ہے
جی، دیکھنے میں ایسے ہی نظر آتا ہے، سونا بھی جب پکتا ہے تو کالا ہی ہو جاتا ہے، تو پھر یہ بہرحال اس کی تراش خراش ہوتی ہے، اس کی پالش ہوتی ہے، پھر یہ نگینوں کی صورت میں آتے ہیں، آتے کہ جو ڈائمنڈ ہوتا ہے، ڈائمنڈ جو نکلتا ہے وہ بھی اس کنڈیشن میں تو نہیں نکلتا جس فارم میں ہم دیکھتے ہیں، وہ بھی ایک رف کی صورت میں ہی نکلتا ہے، اور پھر اس کی تراش خراش ہوتی ہے، اس کے پیلز بنتے ہیں، پھر وہ چمکنے کے بعد ہمارے سامنے آتا ہے تو ہم اسے پسند کرتے ہیں۔
صحیح،
تو مفتی صاحب اب یہ جو انہوں نے سوال کیا، دو سوال انہوں نے بیسیکلی کیے، ایک تو یہ سوال تھا کہ رف ان کے پاس آتی ہے خام صورت میں، جواہرات کا پتھر، جواہرات کا حصہ ان کے پاس آتا ہے اور یہ پھر اس سے نگینے تیار کرتے ہیں، اس کو چھوٹے چھوٹے پیسز میں تیار کرتے ہیں، اب ان کو آئیڈیا نہیں ہوتا اس میں سے کتنا نکلے گا، مثال کے طور پر
یہ تو طے ہے کہ جتنے بھی نگینے تیار ہوں گے
جی
انہیں وزن کے اعتبار سے مزدوری ملے گی
جی، یہ تو طے ہے،
یہ طے ہے،
یہ طے ہے،
کیریٹ بھی ایک وزن ہوتا ہے
جی، بالکل، کیریٹ بھی ایک پیمانہ ہے،
گرام بھی ایک وزن ہے
جی،
تو دیکھیں اجرت ہمارے عرف کے اندر مختلف طریقوں سے طے کی جاتی ہے،
ٹھیک ہے،
جیسے ریئل اسٹیٹ کے اندر جتنے میں لین دین ہوتا ہے
ٹھیک ہے
تو اس کے فیصد کے اعتبار سے اجرت طے کی جاتی ہے،
ٹھیک ہے،
مطلب باب المدینہ میں اکثر جگہوں پر 2%، مثال کے طور پر اگر 50 لاکھ کا سودا ہوا ہے 2% بنے گی،
ٹھیک،
لوگ مطلب کہ لیتے ہیں 1 لاکھ روپیہ بن گیا بروکری کا
جی،
بعض لوگ جو ہیں وہ کمی بیشی کرتے ہیں اس کے اندر، اسی طریقے سے جب ایک بروکر کرائے پر مکان دلواتا ہے کسی کو تو یہاں باب المدینہ میں یہ عرف رائج ہے، ممکن اور علاقوں میں بھی ہو، کہ مہینے کا جو پہلا کرایہ ہے اس کی جو اماؤنٹ ہے
جی
وہ بروکری میں لیتا ہے،
پہلا کرایہ لے لے گا،
لیتا ہے،
ٹھیک،
تو اب مطلب وہاں فیصد کہہ دینا یا کرایہ کہہ دینا، جو مسئلہ ابھی پوچھا گیا ہے اس میں وزن کہہ دینا، بہرحال ایسے پیمانے ضرور ہیں کہ جس میں کنفیوژن نہیں ہے،
ٹھیک ہے،
یہ ضرور ہے کہ جناب اجرت کے کا جو کی جو مقدار ہے اس میں ابہام نہیں ہے،
ٹھیک،
تھوڑا بہت ابہام ضرور ہے، مثال کے طور پر ایک شخص نے ایک بروکر کو ہائر کیا کہ مجھے مکان چاہیے، اب وہ مکان دیکھ رہا ہے ڈفرینٹ مکان، کوئی جو ہے وہ 50 لاکھ کا مل رہا ہے تو کوئی 70 کا مل رہا ہے تو کوئی 80 کا مل رہا ہے، اس کی کوششیں جاری ہیں،
ٹھیک ہے،
اب مالک کو ہو سکتا ہے 80 والے کے بجائے 50 والا پسند آ جائے،
ٹھیک ہے،
وہ وہی لے لے، اگر 80 والا لیتا تو اس کی اجرت زیادہ بنتی، تو یوں بظاہر دیکھا جائے تو تھوڑا سا فرق آ رہا ہے،
ٹھیک ہے،
لیکن یہ ہے یسیر فرق ہے، جہالت یسیرہ ہے،
ٹھیک ہے،
اور پھر لوگوں کا معمول ہے اور رائج الوقت طریقہ ہے، اور کوئی اس کے علاوہ بھی وجہ ممانعت موجود نہیں ہے،
ٹھیک ہے،
تو یوں کیرٹ میں یا گرام میں یہ لوگ وزن مقرر کر سکتے ہیں اور اس کو سامنے رکھ کر اپنی اجرت جو ہے جو بھی یہ مقرر کرے وہ جائز طریقہ ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے،
فی گرام فی کیرٹ کے حساب سے اجرت مقرر ہے، رف آئی 100 گرام کی، اس میں سے 25 گرام نکلی یا 40 گرام نکلی یا 50 گرام نکلی، اس کے حساب سے اس کی میکنگ بن جائے گی، مزدوری بن جائے گی، تو اس میں کوئی حرج نہیں،
کوئی حرج نہیں.
دوسرا سوال تھا مفتی صاحب کہ رف ٹوٹ جاتی ہے،
دیکھیے یہ ہے ایک کافی مشکل سوال، مشکل جواب دینے والے کے اعتبار سے بھی ہے، فقہی اعتبار سے بھی مشکل ہے، اور جواب سننے والے کے اعتبار سے بھی ہے،
ٹھیک ہے،
کہ وہ جواب سنے گا تو تھوڑا بھاری لگے گا،
مفتی صاحب اگر میں تھوڑی سی اس کی وضاحت کر دوں کہ کیونکہ رف ٹوٹتے ہوئے تو نہیں دیکھی ہوگی ہمارے اکثر ناظرین نے نہیں دیکھی ہوگی اللہ ماشاء اللہ، لیکن بلاکس ٹوٹتے ہوئے دیکھے ہوں گے کہ جو گھروں میں جب دیواریں بنتی ہیں اور بلاکس لگاتے ہیں مزدور وغیرہ تو بسا اوقات وہ توڑتے ہیں، بیچ میں سے توڑتے ہیں، تو ان کی ایک ٹیکنیک ہوتی ہے، اس طریقے سے وہ توڑتے ہیں، لیکن کبھی تو صحیح ٹوٹ جاتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے وہ نازک ہوتا ہے بلاک تو وہ جھڑ جاتا ہے، پورا بکھر جاتا ہے،
تو یہی کیفیت رف کی ہوتی ہے.
لیکن بلاک میں اور جواہرات میں فرق ہے؟
جی فرق تو ہے.
بلاک میں جو ہے وہ 150 کا نقصان ہوتا ہے اور یہاں ہزارہ ہزار کا نقصان ہوتا ہے.
جی بالکل.
تو خیر مالک کو تو وہاں بھی یہ حق حاصل ہے, جو جواب یہاں ہے وہ وہاں بھی اپلائی ہو سکتا ہے.
ٹھیک ہے.
لیکن وہاں لوگ صرف نظر کرتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں.
ٹھیک.
لیکن یہاں صرف نظر نہیں کریں گے.
جی
دیکھیے اصل بات یہ ہے کہ پہلے تو میں عرض کروں کہ جو کام کرنے والے ہیں یعنی مزدور جو لوگ ہیں, ہنر مند جو لوگ ہیں,
جی
جو مطلب کہ جن کے ہاتھ میں ہنر ہیں اور وہ جو کام کرتے ہیں, اولاً تو وہ دو طرح سے کام کرتے ہیں, یا تو وہ تنخواہ پر ہوں گے,
ٹھیک ہے,
یا وہ یہ ہوں گے کہ جو چاہے ان سے کام کروا لے.
صحیح.
تو ان کا سوال پہلی کیٹیگری سے تو ہے نہیں.
ٹھیک ہے. تنخواہ پہ تو نہیں ہے
یہ, اجیر خاص نہیں ہے, اجیر مشترک.
ٹھیک ہے.
مطلب ایک بندہ آزادانہ بیٹھا ہوا ہے, جو چاہے اسے کام کروائے آ کر.
صحیح.
تو وہ اجیر مشترک کہلاتا ہے. اب اجیر مطلب مزدور کو کہتے ہیں اجیر, مشترک مطلب کسی کا بھی کام کر سکتا ہے, وہ کسی کے ساتھ خاص
ہے, جو بھی لے کے بیٹھا ہوا ہے,
تنخواہ دار نہیں.
ٹھیک ہے.
اب اجیر مشترک جو ہے اس کی دو صورتیں بنتی ہیں.
صحیح.
ایک تو یہ بنتی ہے کہ اس کے فعل سے وہ چیز ہلاک ہوئی ہو, ضائع ہوئی ہو.
ٹھیک ہے.
اور دوسری صورت یہ بنتی ہے کہ اس کے فعل سے نہ ہوئی ہو.
ٹھیک ہے.
فعل سے نہ ہونے کی مثال یہ ہے کہ چوری ہو گئی.
ٹھیک.
اس کا فعل تو نہیں ہے.
صحیح.
تو پھر دیکھا جائے گا کہ اس کی طرف سے کوئی کوتاہی تھی یا نہیں تھی.
ٹھیک.
اچھا فکان نے اس کی مثال لکھی ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ اس نے کشتی لی کرائے پر.
ٹھیک ہے.
اور کشتی لے کر باندھ دی.
ٹھیک ہے.
ہوا چلی, ہوا چلنے کی وجہ سے کشتی آگے گئی اور وہ جا کے ڈوب گئی.
ٹھیک ہے.
یہ وہ مثال ہے جہاں اس کا فعل نہیں پایا جا رہا. تو یہاں تو تقسیم بندی کی جائے گی, اس کی کوتاہی اور تعدی پائی جا رہی ہے یا نہیں پائی جا رہی. لیکن دوسری صورت یہ ہے کہ اس کا فعل موجود ہے,
کام کرتے میں
اس کے فعل سے وہ ضائع ہوئی ہے.
ٹھیک ہے.
مثال کے طور پر ایک آدمی کشتی چلا رہا ہے, چلا رہا ہے, چلا رہا ہے, وہ چلاتے چلاتے ڈوب گئی. فیل تو موجود ہے. تو اب کوتاہی ہونے یا نہ ہونے کو نہیں دیکھیں گے.
ٹھیک.
یہ ہے اصول.
صحیح.
اب یہ اصول یہ کہتا ہے کہ جب کسی ہنر مند کے ہاتھوں سے کوئی چیز ضائع ہوتی ہے اور اس طرح ضائع ہوتی ہے کہ اس کا فیل موجود ہے اس کے اندر, مطلب وہ تراش رہا ہے, تراشتے 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 چھٹک گئی.
جی.
اس پر لازمی طور پر ہرجانہ آئے گا,
اس ہنر مند پہ آئے گا.
بالکل آئے گا.
جی.
اگر نہ آئے تو دیکھیں کہ وہ ایک اناڑے بندہ بیٹھ جائے اور وہ کبھی یوں کرے اور کبھی یوں کرے, لوگوں کو بول دے تو ضائع ہوگی, میرا کوئی قصور ہی نہیں ہے. تو ہنر مندی کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اشیاء کی حفاظت کرے اور اس کو جو ہے وہ کسی طرح بھی ضائع نہ ہونے دے, اور اس بات کو سامنے رکھے اگر یہ ضائع ہو گئی تو اسے ہجانہ بننا پڑے گا, تاوان بننا پڑے گا. اب ان کے مسئلے کے اندر تھوڑی سی میں نے غور کیا تو کچھ اور صورت نظر آئی ممکنہ طور پر.
ٹھیک.
کہ رف ٹوٹنا یہ نہیں ہے کہ وہ بالکل ہی ضائع ہو جائے گی.
ٹھیک.
مثال کے طور پر جو اتنا بڑا پیس یہ دکھا رہے تھے تو اب اس کے دو ٹکڑے ہو گئے.
ٹھیک.
تو اس کے بعد یہ نہیں ہے کہ اس سے کام ہو ہی نہیں سکتا.
نہیں.
تو ٹوٹنے کے بعد دیکھا جائے گی جائے گا کہ کس طرح سے ٹوٹا ہے.
صحیح.
اور مارکیٹ میں اس طرح سے ٹوٹنا نقصان کہلاتا ہے یا نہیں کہلاتا.
ٹھیک ہے.
تو اب ہر ٹوٹ پھوٹ نقصان نہیں کہلاتی.
ٹھیک ہے.
جیسے آپ نے اینٹ توڑنے کی مثال دی تو ہوتا یہ ہے کہ چلو وہ اینٹ توڑنا آدھی چاہ رہا تھا لیکن ٹوٹ گئی زیادہ.
جی.
لیکن وہ اگلے اس میں استعمال کر لیتا ہے.
ٹھیک ہے.
تو یوں نقصان نہیں کہلا رہا ہوتا.
ٹھیک.
لیکن بعض اوقات نقصان کہلاتا ہے. مثال کے طور پر پتا ہے ایک راج مستری جو ہے کہ مال اتنا لگنا ہے, اس کے باوجود بھی وہ دو سیمنٹ کی بوری ڈال کے مال مسالہ تیار کر لیتا ہے اور اس کے بعد لگنے کی جگہ ہی نہیں ہوتی.
ٹھیک.
تو وہ ضائع ہو جاتا ہے. تو اس طرح کے جو معاملات ہیں جہاں اس کا فیل پایا گیا, اب مسالے کا تیار کرنا ایک فیل ہے نا.
ٹھیک.
اس کی ایکٹیویٹی کے بغیر تو نہیں تیار ہو سکتا. تو جہاں اس کا فیل پایا جائے گا وہاں اگر نقصان ہوتا ہے اس کے اوپر ہرجانہ تو آئے گا. ہاں یہ مالک کا اختیار ہے وہ نہ لے.
نہ لے وہ, مالک چاہے تو چھوڑ سکتا,
چھوڑ سکتا ہے.
ٹھیک,
یہاں بات ہو رہی ہے اس کے استحقاق کی.
ٹھیک ہے,
کہ مالک کو یہ استحقاق ہے کہ وہ ہرجانہ طلب کرے.
ٹھیک ہے, یعنی مالک ثواب دی دے, وہ چاہے تو اختیار وہ لے لے ہرجانہ, اور چاہے تو چھوڑ دے, دونوں صورتیں بن سکتی ہیں. ٹھیک ہے, دو کالز دے دیجیے.
جی,
میں محمد ندیم اتاری جاپان سے عرض کر رہا ہوں. مفتی صاحب کی بارگاہ عالیہ میں میرا ایک سوال ہے کہ ایک بندہ کچھ کام جانتا ہے کاروبار کے سلسلے میں, یعنی گاڑیوں کے سلسلے میں وہ کام جانتا ہے, اور دوسرے بندے کے پاس پیسے ہیں. اگر وہ بندہ پیسے لگائے, دوسرا بندہ کام لگا کر اس میں منافع حاصل کر کے جو پیسہ لگانے والا ہے اس کو وہ یہ کہے میں آپ کو کچھ پرسینٹ منافع دے دوں گا, اگر ایسا منافع لینا کیا جائز ہے؟ اگر جائز ہے تو پھر بھی بتا دے, اگر ناجائز ہے تو جائز ہونے کی صورتیں بھی بتا دے.
ٹھیک ہے جی, آپ کو تفصیلی جواب دیتے ہیں. ایک کال اور دیجیے گا.
ہم ہند کے شہر کشمیر حضرت بل سے بول رہے ہیں. ہمارا سوال یہ ہے کہ کیا نگینہ لگانے سے رزق میں برکت ہوتی ہے, یا کیا ان میں کوئی اثرات وغیرہ شامل ہوتے ہیں؟ برائے کرم جواب ارشاد فرمائے.
ٹھیک ہے جی, ویسے پچھلے ہفتے اس کا بھی تفصیل جواب مفتی صاحب نے دیا تھا, لیکن پھر بھی مفتی صاحب سے جواب لے. مفتی صاحب دو سوال.
حضرت بل,
حضرت بل
کی مسجد تو بہت مشہور ہے.
جی جی,
اور اتنا تو معلوم ہے مجھے کہ وہاں پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک رکھے ہوئے ہیں.
سبحان اللہ.
اب یہ نہیں پتا کہ وہاں مزار بھی ہے یا نہیں, حضرت بل صاحب مزار کے نام سے ہے یا نہیں. بہرحال اگر مزار ہو تو ہمارا سلام ضرور عرض کیجیے گا.
جاپان سے پہلی
رہی بات ان کے سوال کی, کہ اثرات تو دیکھیں کوئی نہیں ہوتے نگینوں کے اندر, کوئی روحانی اثرات نہیں ہوتے پتھروں میں, اور یہ بلا وجہ کی لوگوں کی مشہور کی باتیں ہیں. ہاں یہ ہے کہ ایک انگوٹھی مرد پہن سکتا ہے, چاندی کی انگوٹھی 4.5 ماشے سے کم ہو, اور دو نگینے نہ ہوں, ایک سے زائد نگینے نہ ہوں اس کے اندر, تو پہننا تو جائز ہے. لیکن اس نظریے سے پتھر مختلف طریقے سے استعمال کرنا,
روزی میں برکت
کہ برکت ہوگی, یہ ہوگا اور وہ ہوگا, تو اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. جاپان سے, شاید ہمارے سلسلے میں پہلی دفعہ سوال آیا کچھ جاپان سے, اور جیسے جاپان کا نام آیا تو میرے ذہن میں کلک کیا کہ ضرور گاڑیوں کا مسئلہ ہوگا.
گاڑیوں ہی کا ہے.
تو ہمارے جو پاکستانی ہیں وہ جاپان میں زیادہ تر گاڑیوں کا بزنس کرتے ہیں.
ٹھیک,
ویسے تو وہاں بہت سارے کام ہوتے ہوں گے لیکن پاکستانی وہاں چھائے ہوئے ہیں.
ٹھیک,
سوال کیا تھا ان کا؟
سوال یہ تھا کہ یہ کام جانتے ہیں یا کوئی کام جانتا ہے گاڑیوں کو وغیرہ کا, اور کوئی دوسرا شخص انویسٹمنٹ کرتا ہے, ایک کی انویسٹمنٹ ہے, ایک کا کام ہے, اور یہ کام کرنے والا کہتا ہے کہ میں کچھ پرسنٹ آپ کو منافع دے دوں گا, تو یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟
دیکھیے, جب ایک کی انویسٹمنٹ ہو, ایک کا پیسہ ہو اور دوسرے کی صرف محنت ہو, اس موڈ آف ٹریڈنگ کو کہیں گے مداربت. تو کافی سال پہلے تجارت کورس ہوا تھا, تو تجارت کورس کے اندر میں نے ہی ایک بیان کیا تھا, اس کا نام تھا مداربت, مداربت کے اصول, ضوابط, طریقے. تو وہ جو تجارت کورس ہے وہ یقینی طور پر دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر بھی آپ کو مل جائے گا, ورنہ آپ کو ٹریڈ پر ضرور مل جائے گا. اور بھی کچھ ویب سائٹس ہیں جنہوں نے ٹریڈ کورس کے نام سے اس کو رکھا ہوا اپنی ویب سائٹوں پر, تو اس میں آپ جو مداربت کا بیان ہے وہ پورا سن لیں, شاید 2-3 گھنٹے کا بیان ہوگا وہ. اس کے اندر بتایا جائے گا کہ جناب اس موڈ آف ٹریڈنگ کو لے کر آپ کن کن شرائط کے ساتھ چل سکتے ہیں, آپ کو کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے. تو پہلے مرحلے پر آپ یہ لیکچر سن لیں, دوسرے مرحلے پر آپ بہار شریعت سے یہ جو حصہ ہے اس کو پڑھ لیں, ذہن نصیب آپ کو سمجھ میں آ جائے. بہرحال نہ سمجھ میں آئے یا کوئی اور سوال ہو تو دارالافتاء اہل سنت کے جو نمبرز ہیں یا بیرون ممالک میں رہنے والوں کو جو واٹس ایپ کی سہولت موجود ہے تو ان ذرائع سے رابطہ کر کے مزید اپنے سوالات آپ پوچھ سکتے ہیں.
مزید سوالات شامل کرتے ہیں جی, اور 2-3 سوالات ہمیں ایک ساتھ دے دیجیے گا.
میرا نام محمد یاسر ہے. میرا احکام تجارت میں سوال یہ ہے کہ مرد حضرات کو ایک سے زائد نگینے والی انگوٹھیاں پہننا جائز ہیں یا ناجائز ہیں, اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جو بناتے ہیں وہ بنانا جائز ہے یا ناجائز ہے؟
میرا نام شعیب ہے اور میرا سوال احکام تجارت میں یہ ہے کہ چاندی مرد پہ حلال ہے اور وہ اس کی مقدار 4.5 ماشے ہے، لیکن یہ اس میں جو پتھر لگے ہوئے ہوتے ہیں اس کی مقدار یا تعداد کتنی ہے، اس کے بارے میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اس میں کیا حکم ہے؟
یہ تھوڑی کلوز کیجیے گا، یہ جو انگوٹھی دکھا رہے ہیں
یہ بڑی والی؟
جی جی
ٹھیک ہے، یہ جو آیت غالباً کچھ مقدس حروف لکھے ہوئے تھے مفتی صاحب، سوال تو دونوں
تو کچھ درجنوں نگینے لگے ہوئے تھے۔
جی بالکل،
اصل میں دیکھیں بات یہ ہے کہ دو تین سوالات ہوں گے دونوں سوالوں میں۔ ایک سوال تو یہ ہوا کہ پتھر تو ایک ہے چلے، اس کی مقدار کیا ہے، یعنی کتنا وزنی ہونا چاہیے؟
چاندی کا تو انہوں نے خود وضاحت کر دی کہ یہ ہونا چاہیے، انہوں نے بتایا
تو پتھر کے وزنی ہونے کی جو وہ ہے کوئی قید نہیں ہے،
ٹھیک ہے،
اور عام طور پر یہ بھی نہیں ہوگا کہ کوئی کلو دو کلو کا پتھر انگلیوں میں پہنے گا، یہ بھی نہیں ہوگا۔
نہیں ایسا تو نہیں ہوگا،
وہ جو ایک مطلب کہ خوبصورتی کے لیے پہنی جاتی ہے،
جی
خوبصورتی میں جو خوبصورتی تک محدود ہوگا پتھر وہی پہنا جائے گا۔
جی بالکل،
تو ایک پہننا ہے لیکن اس کے وزن کی کوئی قید نہیں ہے، پتھر کے وزن کی قید نہیں ہے،
یعنی عدد کے اعتبار سے ایک
ایک
زیادہ نہیں پہن سکتے، بغیر نگینے کی بھی نہیں۔
اب یہ جو انگوٹھی ہے، اب اس کو دیکھنے سے اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ لیڈیز انگوٹھی ہے یا مردانہ انگوٹھی ہے،
یہ جینٹس ہے،
بظاہر جینٹس ہوگی
جی،
لیکن جس طرح کی یہ انگوٹھی ہے
جی
اس میں کچھ درجنوں جو نا وہ نگینے لگے ہوئے ہیں۔
بالکل ایسا ہی ہے،
تو اصل یہ ہے، وجہ یہ ہے کہ شریعت مطہرہ نے عورتوں کی مشابہت کی وجہ سے اس چیز کو جائز نہیں رکھا،
ٹھیک،
ایک ہی جو ہے وہ اس کے اندر نگینہ ہوگا اور کوئی جو ہے آئٹم اس کے اندر جڑے ہوئے نہیں ہوں گے،
ٹھیک،
یہ ہے انگوٹھی کا مرد کے لیے تصور،
ٹھیک،
خواتین ہیں وہ پہن سکتی ہیں،
ٹھیک ہے، خواتین پہن سکتی ہیں۔ یہ جو
رہی ان کی بات، ایک اور سوال تھا کہ مردانہ انگوٹھیاں ایسی بنانا
جی
کہ جو اس انداز کی ہوں کہ مرد کے لیے جائز نہیں ہے پہننا،
ٹھیک،
مطلب سونے کی جو ہے وہ مردانہ انگوٹھیاں بنانا، چاندی کی بنانا لیکن زیادہ مقدار کی بنانا، یا زیادہ نگینوں والی بنانا، تو جو چیز پہننا جائز نہیں ہے وہ بنا کر دینا بھی جائز نہیں ہے۔ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ درزی کے لیے مکروہ تحریمی ہے فساق کی وضع کے کپڑے بنا کر دینا، تو شریعت کا یہ مسئلہ ہے، میں نے بیان کر دیا۔
ٹھیک ہے جی، یہ مارکیٹ والوں کو تکلیف تو ہوتی ہے بعض اوقات جب ایسے مسائل آتے ہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے ہم مسلمان ہیں اور ہمیں شریعت کے دائرے میں رہ کر کام کرنا ہے۔ آپ کا پوچھنا بھی مرحبہ، اور جیسے کہ مفتی صاحب نے وضاحت فرمائی کہ شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی، درست نہیں ہے، تو جو مارکیٹ میں ایسا کرتے رہے ہیں انہیں چاہیے اسے رک جائیں اور توبہ بھی کر لیں۔ اللہ عزوجل ہمارے حلال رزق میں برکت عطا فرمائے، اس میں آسانی عطا فرمائے۔ دو کال یا دو سوالات ہمیں اور دے دیجیے گا
آپ سے۔ یہ میرا سوال ہے، ہم نے اپنے گھر اپنے چچا جان کو دے دیا تھا اور ہم نے ان سے بیانہ لیا تھا، اب وہ ہم سے بیانہ واپس مانگ رہے ہیں، ہم نے وہ بیانہ حج کر دیا ہے، کیا دینا چاہیے اسے؟
ٹھیک ہے جی، مدنی منی کی آواز لگ رہی ہے، جواب دیتے ہم، ایک اور کال دیجیے گا۔
محمد شاہ رخ رضا تاریخ ہندامانی کابینہ بونجی راجستھان سے عرض کر رہا ہوں، سلسلہ احکام تجارت میں مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا سوال ہے کہ جس سیٹھ کے پاس کام کرتے ہیں اور اس سیٹھ نے کہیں کام کے لیے بھیجا، سیٹھ نے اوزار بھی دیے کام کرنے کے لیے اور اسکرو وغیرہ بھی دیے، اور 2-5 اسکرو یا 1 اسکرو بھی اٹک دیا، اٹھایا نہیں لاپرواہی کی وجہ سے، اور سیٹھ کو بھی نہیں بتایا کہ ہم وہاں اسکرو چھوڑ کے آئے، تو کیا اس صورت میں گناہ ہوگا؟ اس سوال کی رہنمائی فرما دیجیے۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
ٹھیک ہے جی، آپ کے سوال کا جواب لیتے ہیں، اور راجستھان تو اس سلسلے کے حوالے سے مجھے یاد رہے گا انشاءاللہ۔ مفتی صاحب، یہ پہلا تو یہ چچا کو گھر بیچا ہے، بیانہ لیا ہے،
خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی کا مسکن ہے راجستھان،
سبحان اللہ،
اجمیر شریف راجستھان میں
جی۔
دیکھیے، حق العبد کا معاملہ ہے کہ ان کی کوتاہی سے ایک اسکرو بھی اگر رہتا ہے تو بہرحال مالک کا تو نقصان ہے،
ٹھیک،
تو مالک کو بتا دیں کہ بھائی اس طرح ایک اسکرو رہ گیا تھا،
ٹھیک ہے،
تو وہ ظاہر بات ہے وہ خوشی ہوگا،
ٹھیک،
کوئی یعنی ایسی قیمتی چیز نہیں ہے کہ وہ ناراض ہوگا یا غصے کا اظہار کرے گا، لیکن بہرحال اس کی ملکیت تھی تو اس کی ملکیت کا یہ تقاضا ہے کہ اس کے مال سے متعلق ہر طرح سے دیانتداری اپنائی جائے.
جی اچھا مفتی صاحب، اس میں ایک چیز یہ دیکھنے میں آئی کہ کاریگر طبقہ جو ہوتا ہے، یہ ہوں یا دیگر ہوں، میں ایک جنرلی مارکیٹ کی بات کر رہا ہوں، یہ کاریگر طبقہ جب اس طریقے کے کام کرتا ہے جس میں چھوٹی چھوٹی چیزیں یوز ہوتی ہیں، وہ عموماً جن سائٹس پہ جا کے کام کرتا ہے وہاں سے وہ چیزیں اٹھانے میں اتنی زیادہ تیزی کا مظاہرہ نہیں کرتا، اور وہی کام خود مالک آ کے کرتا ہے تو وہ ایک ایک کیل کیا کوکا بھی اٹھا اٹھا کے جو ہے بیگ میں رکھ رہا ہوتا ہے. تو ایک چیز تو یہ کہ وہ مالک معاف کر دے گا کیونکہ کام کا تقاضا ہوتا ہے، کام چلانا ہے تو وہ چھوڑ دے گا، معاف کر دے گا، درگزر کرے گا. لیکن کیا ہمیں اس طریقے سے چھوڑنا چاہیے اگر اپنا بھی چیز ہے تو ایسے ضائع کرنے پہ؟
محاورہ ہے نا، مال مفت دلے بے رحم، تو بالکل بے رحم نہیں ہونا چاہیے. اور ایک جو بھی کام سپرد کیا گیا ہے وہ امانت ہوتا ہے، مطلب ایک کام آپ کا اپنا ہو وہ سمجھ کے کریں آپ. ہنر مندی بھی اگر ہے، آپ کسی کوئی بھی ڈفرینٹ طریقے سے آپ اپنی کاراگری کر رہے ہیں، تو اس کو جو بھی ایک اچھے سے اچھے معیار کا طریقہ ہے اس طریقے سے کیا جائے. اسی طریقے سے اوزار کا معاملہ ہے، ساز و سامان کا معاملہ ہے، نہ صرف سیٹ کے ساز و سامان اور اوزار بلکہ بعض اوقات تو مالک کا مال جو ہے نا، وہ جس کے یہاں کام کر رہے ہوتے ہیں اس کے مال کا معاملہ بہت زیادہ اہم ہوتا ہے،
پارٹی کے.
جی ہاں، تو اس کے مال کو بھی اس طرح یوز کرنا ہے کہ کوئی بھی معمول سے ہٹ کر اس میں خرابی پیدا نہ ہو.
جی بیانے والا رہی ہے.
جی بچے کا سوال ہے، کیا مدنی مننے کا سوال کرنے کو تو کر دیا انہوں نے،
جی
لیکن صورتحال واضح نہیں ہے.
ٹھیک ہے،
ایسے نازک مسائل بچوں کے ذریعے نہیں پوچھنا چاہیے.
ٹھیک ہے، دارالفتح
پاس رٹ کر ایک جملہ بولا ہوگا.
جی
اب معاملہ یہ بیان کیا ہے کہ چچے کے ذریعے کوئی ڈیل ہوئی تھی،
چچا نے کو گھر بیچا تھا،
گھر بیچا تھا، انہوں نے بیانہ دیا تھا، وہ بیانہ واپس لے رہے ہیں. تو کیوں واپس لے رہے ہیں؟ کیا گھر کی ڈیل کینسل کرنا چاہتے ہیں؟ کینسل کرنا چاہتے ہیں تو ان کے اختیار میں، چاہے تو نہ کریں،
ٹھیک ہے،
پیمنٹ لیں، چاہیں تو کر دیں، بیانہ واپس کر دیں. اور رشتے داری کا معاملہ ہے، یہی طریقہ زیادہ انصاف ہے. لیکن بیانہ ضبط نہیں کر سکتے، بیانہ ضبط کرنا حرام ہوگا.
ٹھیک ہے جی، اتنا تو پتہ چل گیا کہ بیانہ ضبط نہیں کر سکتے. باقی آپ کی تفصیلات کیا ہیں؟ دارالافتاء اہل سنت کی پاکستان بھر میں مختلف شاخیں ہیں، جس کے ای میل ایڈریس اور فون نمبر ہمارے سلسلے میں چل جاتے ہیں، وہ آپ نوٹ کر لیجئے اور ممکنہ صورت میں وہاں پہ رابطہ کر لیجئے، انشاءاللہ عزوجل آپ کو تفصیلی جواب دے دیا جائے گا. مزید دو چار کالز ہمیں ایک ساتھ دے دیجئے.
میں رضوان بات کر رہا ہوں فرام سعودی عربیہ سے. میرا مفتی صاحب سے کچھ مجھے یہ پتا کرنا ہے کہ اگر میں انسٹالمنٹ پہ گھر کی چیزیں لیتا ہوں، لائک بائک ہو گئی، کار ہو گئی، ریزیڈنس پلاٹ ہو گئے، مجھے یہ پتا کرنا ہے کہ یہ اکارڈنگ ٹو اسلام یہ جائز ہے کہ نہیں جائز ہے؟ تھینک یو ویری مچ، سو نائس آف یو.
ٹھیک ہے جی رضوان بھائی، آپ کو بتاتے ہیں، ایک کال اور دے دیجیے گا.
میرا یہ جو سلسلہ چل رہا ہے اس میں سوال یہ ہے کہ کیا انگوٹھی جو 4.5 معاشر سے کم ہو، چاندی کی ہو، مگر اس میں نگینہ نہ ہو، یعنی بغیر نگینے کی انگوٹھی پہننا، یہ جائز ہے یا نہیں؟
ٹھیک ہے جی، آپ کو بھی جواب لے دیتے ہیں.
چلے پہلے کا جواب دے دیتے ہیں.
جی
بغیر نگینے کی انگوٹھی پہننا بھی مرد کو جائز نہیں ہے.
مرد کو بغیر انگوٹھی نگینے کی پہننا جائز نہیں،
مطلب وہ ایک نگینے والی ہی پہنے گا.
ٹھیک ہے، یعنی ایک نگینے کے بغیر بھی نہ ہو، نگینے کے بغیر بھی نہ ہو، ایک نگینے سے زیادہ
کے بھی نہ ہو.
ٹھیک ہے.
اگلا سوال تھا کہ انسٹالمنٹ پر چیزیں لینا.
جی
انسٹالمنٹ پر لینا کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، لیکن بڑا اہم ہے.
جی
مطلب انسٹالمنٹ کیا ہے؟ ادھار پر لینا ہے.
صحیح،
مطلب زمانے بیت گئے، لوگ ادھار پر خریداری کرتے ہی چلے آئے نا.
جی
دیکھنے کو تو کوئی نیا طریقہ نہیں ہے.
ٹھیک ہے،
دو طریقے ہمیشہ سے رائج رہے ہیں، نقد کوئی چیز خریدنا یا ادھار پر خریدنا،
کیش لیں گے یا انسٹالمنٹ پہ لیں گے.
لیکن یہ انسٹالمنٹ ادھار کی ایک تھوڑی سی مختلف صورت بن جاتی ہے.
ٹھیک،
کہ ابھی ادھار تو کہتے ہیں کہ بھائی چلو ٹھیک ہے 6 مہینے بعد پیسے دینے یا سال بعد دینے، لیکن یکمشت دینے ہوتے ہیں.
ٹھیک،
انسٹالمنٹ میں کیا ہوتا ہے کہ جناب وہ قسطیں تقسیم کر دی جاتی ہیں مہینوں پر، کہ جناب ہر مہینے آپ کو اب اتنی قسط دینی ہے.
ٹھیک،
یہ بھی ادھار ہی کی ایک صورت ہے، کوئی الگ صورت نہیں ہے. لیکن جو ہے اس کی تفصیل یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے، مطلب پوری پوری کمپنیز یہ کام کر رہی ہوتی ہیں، یا ہر دکاندار جو ہے وہ الگ طریقے سے کام کر رہا ہوتا ہے، ایسی شرائط لگا دی ہوتی ہیں کہ جو سود کی طرف لے جانے والی ہوتی ہیں یا غیر شرعی شرائط ہوتی ہیں،
ٹھیک ہے، انسٹالمنٹ پہ لگا دیتے ہیں،
مثال کے طور پر قسطیں لیٹ ہوں گے تو آپ کو پینلٹی پڑے گی،
ٹھیک،
پھر یہ ہوگا کہ جناب ایک مہینے کی لیٹ ہوئی تو ہم آپ کی چیز اٹھا کر لے جائیں گے، ٹھیک ہے، اس طرح کے معاملات کے اندر کیا ہونا چاہیے؟ ایک دم یہ نہیں ہو جاتا کہ جناب آپ چیز اٹھا کر لے جائیں یا پینلٹی ڈال دیں، کیا پینلٹی تو جائز ہی نہیں ہے سرے سے، تو جو عام جو اعتماد کے سودے ہوتے ہیں اس میں اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی، لیکن اس میں چونکہ کاروبار کی تیزی کے لیے ہر شخص کو مال بیچا جاتا ہے،
ٹھیک،
جس کو دکاندار نہیں جانتا اس کو بھی بیچا جاتا ہے، اور وہ پھر اس کا ایک فارمیٹ ہوتا ہے، اس فارمیٹ پر وہ ریکوری کرتا ہے،
ٹھیک،
تو بہت ساری ایسی چیزیں آ جاتی ہیں کہ جو اس سودے کو ناجائز بنا دیتی ہیں، تو اصل چیز یہ ہے کہ جس ادارے سے، جس کمپنی سے، جس دکان سے آپ ڈیل کر رہے ہیں ان کی شرائط کیا ہے، وہ شرائط بتا کر، وہ پیپر دکھا کر پھر علماء سے مسئلہ پوچھا جائے،
ٹھیک، ایک ویڈیو سوال شامل کریں گے پھر آپ کی کال بعد میں لیتے ہیں، جی
میرا نام محمد بابر ہے، میرا ایک سوال یہ ہے کہ ہم لوگ جو کاروبار کرتے ہیں اس میں کسٹمر سے پہلے ڈیل ہوتی ہے کہ یہ آپ کس پرائز میں لیں گے، ہم کس پرائز میں بیچیں گے، پرائز ڈن ہونے کے بعد اس کو ایک مخصوص ٹائم دیا جاتا ہے، اور جب وہ پھر آتا ہے اسی دوران اگر اس کو کہیں سستی چیز ملے یا اس سے سستا کہیں اور اس کو سیمپل یا آرڈر ملے تو اس کو کینسل کرنے کے لیے وہ ہمارے پاس آئے، پھر ہمارے مال میں ڈیفیکٹ ظاہر کرے اور کینسل کرنا چاہے، تو اس سلسلے میں آپ سے شرعی معلومات حاصل کرنا چاہتا ہوں، اس کا کیا طریقہ کار ہے یا کس طرح حل کیا جائے، کیونکہ کسٹمر کو کوئی چیز سستی ملتی ہے تو وہ بزد ہوتا ہے اور پھر جو ہمارا مال ہوتا ہے اس میں خامیاں نکالنے کی بہت کوششیں کرتا ہے، جس کے سلسلے میں پھر لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں،
ٹھیک ہے، مفتی صاحب یہ صورت تو صرف اس مارکیٹ کے ساتھ خاص نہیں، یہ جوہری ہیں جو سوال کر رہے ہیں، جواہرات کی فیلڈ سے وابستہ ہیں، لیکن عموماً مارکیٹ پریکٹس ہے، تو اس بارے میں کیا شاید؟
دیکھیے مارکیٹ پریکٹس اس لیے ہے کہ جو زبان ہوتی ہے نا،
جی،
لوگوں نے اس کی اہمیت ختم کر دی ہے، ایک زمانہ ہوتا تھا کہ زبان کی اہمیت ہوتی تھی، بس زبان دیتی ہے،
جی،
لاج رکھنی ہے اس کی،
ٹھیک ہے،
تو اب تو مطلب بندہ جب زبان سے پھرتا ہے تو ویسے ہی ایک شرمندگی پر تو اپنے آپ کو پیش کرتا ہی ہے، وہ ایسا نہیں ہے کہ جناب وہ جائے اس طرح بغیر کسی وجہ کے سودا کینسل کرنے اور اس کو شرمندگی محسوس نہ ہو، شرمندگی تو محسوس بہرحال ہوتی ہے،
ٹھیک ہے،
اب اصل معاملہ یہ ہے کہ سودا ہوتا ہے ایک کانٹریکٹ، جو ہے ہر کانٹریکٹ کوئی لکھت پڑھت میں نہیں ہوتا،
صحیح،
کانٹریکٹ کی بیس جو ہے وہ ہے زبان، الفاظ،
ٹھیک ہے،
ایجاب اور قبول،
صحیح،
جو بھی معاشرے کے اندر سودا ڈن ہونے کے، یعنی سودا ہو جانے کے طریقے یا الفاظ رائج ہوں،
جی،
تو ان سے سودا ڈن ہونا سمجھا جائے گا،
ٹھیک ہے،
تو جب سودا ہو گیا تو اب اس کی تکمیل، اس کی پاسداری، یہ دکاندار پر بھی ضروری ہے اور خریدنے والے پر بھی ضروری ہے، بعض اوقات دکاندار ہو سکتا ہے وہ نہ بیچنا چاہے، مثلاً
اصل میں دونوں ہی طرف سے
سونے کا ریٹ کم زیادہ ہوتا رہتا ہے،
جی،
اس کے ریٹ جو ہے نا وہ کم زیادہ ہو گئے، تو ویسے تو کم زیادہ ہونے پر ان حضرات نے ایک غیر شرعی طریقہ رائج کیا ہوا ہے، وہ غیر شرعی طریقہ یہ ہے کہ ان کا سودا تو ہو جاتا ہے لیکن یہ ریٹ لیتے ہیں جس دن ڈیلیوری ہوگی اس دن کے،
ٹھیک،
یہ جائز نہیں ہے،
ٹھیک،
سودا اس حالت میں ہونا چاہیے کہ وہ کلوز ہو جائے ریٹ، جناب یہ چیز ہم نے اتنے کی خریدی، اس کے علاوہ اس کو ڈیلے کرنا کہ جناب جب آپ اٹھائیں گے تب طے کریں گے،
ٹھیک،
یہ جائز نہیں ہے، تو بہرحال سودا ہونے کے بعد جان بوجھ کر اور اس طرح ہلے بہانے کر کے سامنے والے کی چیز میں بلا وجہ نقص نکالنا، یہ سب خلاف مروت باتیں تو ہیں ہی، بعض اوقات یہ باتیں جھوٹ پر بھی مشتمل ہو سکتی ہیں، اس چیز میں وہ عیب ہے ہی نہیں، آپ بلا وجہ نکال رہے ہیں، بعض اوقات یہ ہو سکتا ہے کہ وہ یہ کہے کہ جی میری تو آپ سے یہ بات ہوئی تھی، ہو سکتا ہے وہ بات ہوئی نہ ہو، یہ اس لیے جھوٹ بول رہا ہو، اس لیے پریشرائز کر رہا ہو کہ جناب وہ اس کے دباؤ میں آ جائے، تو سودا ہو گیا تو اب نصیب کی بات ہے،
ٹھیک ہے،
مارکیٹ کا اوپر ہونا نیچے ہونا اپنی زبان سے نہیں پھرنا چاہیے آدمی کو،
ٹھیک، کسٹمر بھی اس کی رعایت کرے اور دکاندار جو ہے وہ بھی اس سودے کو پورا کرنے کی کوشش کرے. ٹھیک ہے, دو کالز ہمیں اور دے دیجیے گا.
جی میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال ہے کہ ابھی آپ نے فرمایا ہے, مفتی صاحب نے یہ فرمایا ہے کہ کام کے دوران اگر کوئی فیل پایا گیا تو کام کرنے والے کو اس کا ہرجانہ بھرنا پڑے گا اگر کوئی نقصان ہو گیا تو. بعض موبائل ٹھیک کرنے والے انہوں نے یہ لکھا ہوتا ہے کہ موبائل ٹھیک کرتے ہوئے اگر کوئی موبائل کو نقصان ہو گیا تو ٹھیک کرنے والا جو ہے وہ اس کا ذمہ دار نہیں, تو کیا ایسا درست ہے؟
ماشاء اللہ, آپ کا سوال سن کے واقعی میں قلبی خوشی ہوئی ہے. ابھی ایک کال اور لے لیتے ہیں اور پھر آپ کے سوال کا جواب لیتے ہیں.
مگر اقبال اتاری چکوال شہر سے عرض کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ ایک کسٹمر فون کرتا ہے کہ مجھے 50 فٹ ریت یعنی بلڈنگ مٹیریل پہ فون کرتا ہے, مجھے 50 فٹ ریت بھیج دی. آپ دکاندار نے اس کو 50 فٹ ریت ناپ کے ٹرالی میں ڈال کے بھیج دی. اب وہاں جب پہنچی تو جو کسٹمر ہے اس نے اس کو نہیں ناپا, تو وہ ایسی اس نے پھینکوا لی. اب دکاندار کے پاس اسی طرح کالز آتی رہتی ہیں, وہ ناپ کے بھیجتا رہتا ہے اور اب آگے وہ ناپتے نہیں ہیں. تو اس میں آیا وہ رزق حلال ہے یا حرام ہے, اس رزق کی شرعی حیثیت کیا ہوگی, یہ ارشاد فرما دیں.
جب رزق کا سوال ہے تو ان کے سوال کا جو محور ہے وہ دکاندار ہے. دکاندار نے ماپ کے بیچ دیا تو وہ بری ذمہ ہے ہر ایک چیز سے.
ٹھیک,
اب آگے والے کو ماپنے کی یوں تاکید ہے کہ وہ بغیر ماپے جو ہے وہ چیز استعمال کر لے اور پھر اس کو آخر میں جا کے پتا چلے یہ تو پیمائش میں کم ہے.
ٹھیک ہے,
تو اب واپسی بھی ممکن نہیں ہے.
ٹھیک ہے,
پھر اقتنازات ہوں گے اور قیل و قال ہوگی, دلوں میں باتیں آئیں گی.
یہ بری ذمہ ہے
دکاندار اگر یہ ہیں تو یہ بری ذمہ ہے, ان پر کوئی ایسا وہ نہیں ہے. انہوں نے اپنی چیز جو ہے وہ بیچی ہے, تول کے بیچی ہے, ماپ کے بیچی ہے, ناپ کے بیچی ہے, یہ بری ذمہ ہے.
ٹھیک, مفتی صاحب یہ جو ہماری کال آئی سے پہلے کہ آپ نے ابھی فرمایا ہے کہ اگر فیل پایا گیا تو وہ ذمہ دار ہوگا. اب موبائل جو ٹھیک کرتے ہیں وہ اپنی دکانوں پہ لکھ اور دیگر چیزوں میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ بس اوقات وہ لکھ کے لگا دیتے ہیں کہ یہ چیز ٹھیک کرنے کے دوران خراب ہوئی یا یوں ہوا, تو ہم ذمہ دار نہیں ہوں گے.
ہاں, ہوتا یہ ہے کہ کئی مطلب کہ تجربات میرے ساتھ تو خیر نہیں ہوئے, لیکن میں نے لوگوں کے دیکھے ہیں, انہوں نے بتائے اپنے کہ موبائل بنوانے گئے, کوئی اس میں آواز نہیں آ رہی تھی, لیکن جب وہ واپس آئے تو سگنل ہی اس کے اندر ختم ہو گئے, اب وہ موبائل سگنل ہی نہیں پکڑ رہا, اب وہ صرف کیلکولیٹر ہے. جب اس کے اندر کالی نہیں آئے گی تو کیلکولیٹر رہ جائے گا اور کیا کام کرے گا وہ.
ٹھیک,
تو اب اگر کوئی یہ شخص کہے کاریگر کہ نہیں جی میرے کام کرتے ہوئے جو چاہے اس کے اندر فالٹ آ جائے میرا کوئی ذمہ نہیں ہے, یہ عقلی طور پر کیسے ممکن ہے؟ تو ایسی شرط کی گنجائش تو نہیں ہو سکتی.
ٹھیک ہے,
یہ ایک غیر شرعی شرط ہے.
ٹھیک ہے,
اس کا ذمہ بنے گا.
ٹھیک ہے,
اور ضرور اس کی کوتاہی پائی جاتی ہے. بعض اوقات جو ہے وہ ٹانکا لگاتے ہوئے یہاں سے وہاں اس کا ہاتھ ہل جاتا ہے.
وہی جو آپ نے پہلے بات ارشاد فرمائی تھی, وہ تجربے کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ہوتا ہے یہاں پہ.
بعض اوقات جو ہے وہ اس کی کوتاہی ہوتی ہے, اس بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وولٹیج بڑھ جاتا ہے, تو بھائی دکان میں سسٹم لگا کے رکھو وولٹیج کو کور کرنے کا.
ٹھیک ہے,
تو شرط تو یہ بہرحال ایک غیر شرعی ہے, اب وہ نہ مانیں تو ایک الگ بات ہے.
اچھا مطلب جو اس شرط کو دیکھتے ہوئے مانتے ہوئے کام کرا رہا ہے پھر وہ ٹھیک ہے, اس کے لیے اجازت ہوگی.
دیکھیں معاملہ ہے اس کا, اپنے حق کو چھوڑنے کا معاملہ ہے.
ٹھیک ہے,
میں نے عرض کیا کہ ایک شخص نے جو نا وہ کام کروایا اور اس نے کوئی نقصان کر دیا سامنے والے نے, وہ ہرجانہ دینے کو تیار ہے, یہ کہتا ہے کوئی مسئلہ نہیں, یہ اپنا حق چھوڑ دیتا ہے.
ٹھیک ہے,
اپنا حق چھوڑ دینا اور ہے. لیکن یہ ایک الگ سوال ہے کہ جس نے لکھ کے لگایا ہوا ہے اسے کام کروانا کیسا.
ٹھیک,
تو فی الحال تو اس پر غور کرنا پڑے گا, میں کوئی اس کا حکم بیان نہیں عرض کر رہا.
ٹھیک ہے, ایک کال اور سلسلے میں شامل کرتے ہیں.
میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال ہے کہ ٹرانسپورٹ لائن کا دھندا ہے ہماری, تو گاڑی کے جو ڈرائیور رہتے ہیں اکثر وہ ڈیزل وغیرہ میں, راستے کے خرچے وغیرہ میں جھوٹ موٹ کا ڈیزل وغیرہ ٹول ٹیکس وغیرہ لکھا کر پیسے لیتے ہیں سیٹ سے, اور اس میں سیٹ کو ہی پتا رہتا ہے, اور یہ اس طرح کا ایک رواج سی صورت ہے ہمارے یہاں, تو کیا یہ ڈرائیور کے لیے جائز رہے گا؟
جی مفتی صاحب سوال,
احادیث میں ہے کہ ایک وقت آئے گا, طویل حدیث ہے, اس کا ایک جز اور ایک مضمون ہے, اس کا خلاصہ یہ ہے کہ لوگ گناہ کو گناہ سمجھنا چھوڑ دیں گے, ایک وقت آئے گا. اب جناب وہ ڈیزل ڈلوایا 5,000 کا, پیٹرول پمپ والے سے بل بنوایا 6,000 کا, اگر یہ خیانت دھوکا اور مال حرام نہیں تو پھر خیانت کسے کہتے ہیں؟ ٹول ٹیکس راستے میں آیا ہی نہیں, یہ گیا دوسرے راستے سے اور لکھوا دیا کہ جناب اتنا میں نے ٹول ٹیکس دیا ہے, یہ دھوکا نہیں تو پھر دھوکا کیا ہوگا؟ تو جو غلطی, جو کوتاہی, جو خیانت دھوکا رائج ہو جائے, لوگ اس میں مبتلا ہو جائیں, تو اس پر تو اس بات کی تاکید زیادہ ہوتی ہے کہ اسے برا کہا جائے تاکہ لوگوں کے دلوں میں ندامت پیدا ہو, احساس پیدا ہو. اگر احساس ہی ختم ہو جائے گا تو پھر اس معاشرے کو کوئی نہیں رک سکتا, معاشرہ اسی وقت رکے گا. غلطیاں, کوتاہیاں, خیانتیں اسی وقت ختم ہوں گی جب معاشرے سے معاشرے کے اندر احساس رہے گا کہ ہم غلط کر رہے ہیں. اصل منزل تو یہ ہے کہ غلطیاں ہی ختم ہو جائیں,
ٹھیک,
منزل تو یہ ہے. لیکن جو مطلب کہ بیان کیا جاتا ہے, نیکی کی دعوت دی جاتی ہے, برائی سے منع کیا جاتا ہے, اس کے مقاصد دیے ہیں لوگوں کا احساس زندہ رہے.
ٹھیک,
چلیں آج نہیں ہے کل تو اسے چھوڑ دیں.
ٹھیک,
تو بہرحال جس پس منظر میں آپ نے سوال کیا, یقیناً یہ آپ کی سوچ نہیں ہوگی اور لوگوں کی سوچ ہوگی, ایسی سوچ قابل مذمت ہے.
ٹھیک, ایک کال اور شامل کر لیتے ہوں.
مشیر حسین اتاری عرب عبارہ سے عرض کر رہا ہوں. احکامی تجارت میں میرا سوال یہ ہے کہ میں تو چونکہ عرب امارات میں ہوتا ہوں, تو پاکستان میں کسی دوست کو اپنا وکیل مقرر کر کے اگر میں کوئی چیز بنواؤں سیل کرنے کے لیے, مثال کے طور پر کوئی بھی پروڈکٹ, اس کو میں بولوں کہ تم بنوا کے دو کیونکہ اس کا اس چیز میں ایکسپیرینس ہے, تو وہ اس بنوانے میں یعنی خود سے تو نہیں بنائے گا, کسی سے بنوا کے مجھے دے گا, تو مگر اس بنوانے کے لیے اس معیار کی نظر ثانی وہ خود کرے گا, میرا دوست یعنی جو جس کو میں وکیل بنا رہا ہوں, تو کیا اس وکالت کی اس کام کے لیے کہ وہ اس معیار کو مد نظر رکھ کے چیز بنوا کے دے, اس کی اجرت وہ ہم کیسے طے کر سکیں گے آپس میں؟ ذرا برائے مہربانی اس کے بارے میں جواب پتا فرما دیجیے کہ آیا اگر میں اس کی کاسٹ ہے, کاسٹ کے اوپر کچھ پرسنٹیج اس کو میں دے دوں, یعنی جتنی کاسٹ ہے اس کے اوپر اس کی خاص پرسنٹیج ہو اس کے لیے, یا پھر اس کو بولوں کہ بھائی مجھے اتنے کا جو ہے یہ پیس ہے یہ بنا کے تم دے دو فائنل, جتنے کا بھی بنتا ہے اس کو اس مکمل پروڈکٹ کی کاسٹ میں دے دوں, اس بارے میں ذرا رہنمائی فرما دیجیے گا.
ٹھیک ہے, آپ کو دیتے.
ویسے تو ہر اجیر ہی جو ہے وہ مطلب ہر اب تو خیر نہیں, بہت سارے اجیر ایسے ہوتے ہیں جو نمائندے ہوتے ہیں.
ٹھیک ہے,
مثال کے طور پر آپ نے کسی کو سیلمین کھڑا کر دیا, سیلمین کھڑا کر دیا,
ٹھیک ہے,
تو وہ آپ کا نمائندہ, آپ کی طرف سے وہ بیچ رہا ہے, خرید رہا ہے, لین دین کر رہا ہے, تو وکالت کے باوجود اجرت مقرر کی جا سکتی ہے.
ٹھیک,
وکیل ہونا اجرت کے منافع نہیں ہے.
ٹھیک ہے,
اب رہا آپ کا سوال یہ کہ اجرت کیسے مقرر کریں, سب سے بہتر طریقہ تو یہی ہے کہ مختلف پیس پر اجرت مقرر کر دی جائے کہ ایک پیس پر آپ کو اتنے پیسے ملیں گے,
سال کے طور پر پیس 100 روپے,
دو کام اس کے سپرد ہوں گے, ایک تو جا کے وہ خریدے گا, خریدنے کے بعد بنوائے گا, یا صرف بنوائے گا اور پھر چیک کرے گا.
ٹھیک ہے,
تو یہ بنوانا اور چیک کرنا دونوں کو شامل کر کے اس کی ایک اجرت مقرر کر دی جائے.
ٹھیک,
تو یہ ایک جائز طریقہ ہے, کوئی حرج نہیں ہے.
ٹھیک, پر پیس اجرت مقرر کر دی جائے, اس میں کوئی کلام نہیں ہے. مدنی چینل کے ناظرین, آئندہ ہفتے دوبارہ پھر اسی ٹائم پہ انشاءاللہ احکام تجارت آپ مدنی چینل کی اسکرین پہ دیکھ سکیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
رزق حلال دے مجھے اے میرے کبریا, دیتا ہوں تجھ کو آستا تیرے حبیب کا, دیتا تجھ کو آستا تیرے حبیب کا.